باب شروط الصلاة التي تتقدمها يجب على المصلي أن يقدم الطهارة من الأحداث والأنجاس على ما قدمناه. قال الله تعالى وثيابك فطهر، وقال الله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، ويستر عورته لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. باب شروط الصلاة التي تتقدمها، یہ باب ہے نماز کی ان شرطوں کے بیان میں، التی تتقدمها ای تتقدم الصلاة، جو کیا ہے نماز پر مقدم ہوتی ہیں. بے یاد رکھیے ایک ہے شرط اور ایک ہے رکن. شرط شے وہ ہوتی ہے جس پر کسی شے کا وجود موقوف ہوتا ہے. شرط ہے تو مشروط ہے، شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں. جیسے نماز کے لیے وضو اور یعنی طہارت شرط ہے، طہارت ہے تو نماز ہے، طہارت نہیں تو نماز بھی نہیں ہوگی. بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو شرط شے وہ ہے جو شے سے خارج ہوتی ہے، البتہ اس شے کا وجود اس پر موقوف ہوتا ہے. شرط ہے تو وہ چیز بھی ہے، اگر شرط نہیں تو وہ چیز بھی نہیں. اور ایک ہے رکن شے. بھائی رکن شے جس جو اس چیز کے اندر داخل ہو، اس کا حصہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رکن شے. بھائی تو کچھ چیزیں نماز کا رکن ہیں، نماز کے اندر داخل ہیں، نماز کی حقیقت میں داخل ہیں، جیسے قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ وغیرہ. یہ ہیں ارکان صلات. یہ کیا ہیں؟ ارکان صلات. کیونکہ نماز انہی چیزوں پر مشتمل ہیں، مشتمل ہے قیام، رکوع، سجدہ وغیرہ. یہ کیا ہیں؟ ارکان صلات. اور جبکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان پر نماز کا وجود موقوف ہے، ان کو وہ ہیں، وہ ہوں گی تو نماز ہوگی، وہ چیزیں نہیں تو نماز بھی نہیں. جیسے طہارت کا ہونا یعنی وضو ہونا چاہیے انسان کا، اسی طرح بھائی کپڑے اس کے جو ہیں وہ بھی پاک ہونے چاہیے، بدن بھی پاک ہو اور کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے. اسی طرح قبلہ رخ ہو بھائی، تو یہ سب کیا ہیں؟ شرائط صلات ہیں بھائی. تو اس باب میں شرائط کا ذکر ہوگا اور اس کے بعد آگے پھر وہ ارکان وغیرہ سب کو بیان کریں گے. تو کہتے ہیں باب شروط الصلاۃ التی تتقدمها، یہ باب ہے نماز کی ان شرطوں کے بیان میں جو نماز پر مقدم ہیں، یعنی ان کو نماز سے پہلے ہونا چاہیے تو پھر نماز ہوگی، ورنہ نماز نہیں ہوگی. یجب علی المصلی ان یقدم الطہارۃ من الاحداث والانجاس، واجب ہے یعنی فرض ہے. یجب یہاں کس معنی میں ہے؟ فرض. واجب ہے یعنی فرض ہے علی المصلی نمازی پر، ان یقدم الطہارۃ کہ وہ طہارت کو مقدم کرے، یعنی طہارت یعنی پاکی کو نماز پر مقدم کرے. من الاحداث والانجاس، احداث جمع ہے حدث کی، اور یہ نجاست حکمیہ کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ نجاست حکمیہ. جیسے بھئی ایک شخص بے وضو ہے، اب یہاں حقیقتاً تو کوئی نجاست نہیں، لیکن شریعت نے کیا حکم لگایا ہے؟ نجاست کا حکم لگایا، تو یہ کیا ہے؟ نجاست حکمیہ ہے. اور ایک ہے حقیقت نجاست، یعنی بدن پر خون لگا ہوا ہے یا کپڑوں پر خون لگا ہوا ہے، تو یہ ہے نجاست، یعنی نجاست حقیقی. تو حدث سے کیا مراد ہے؟ نجاست حکمیہ. اور انجاس آگے آ رہا ہے، وہ اس سے مراد ہے نجاست حقیقیہ. بھائی تو واجب ہے، فرض ہے نمازی پر، ان یقدم الطہارت من الاحداث، کہ وہ طہارت من الاحداث یعنی نجاست حکمیہ اور والانجاسی اور نجاست حقیقیہ جن کا وجود ہوتا ہے، ان سے طہارت جو ہے، ان سے طہارت حاصل کرنے کو اس کو مقدم کرے نماز پر. تو طہارت من الاحداث اور طہارت من الانجاس، یہ مقدم ہونا فرض ہے. کس کے لیے؟ نمازی کے لیے کہ اس کو پاکی حاصل ہو نجاست حکمیہ سے بھی، یعنی حکمن بھی کوئی نجاست نہ ہو، بے وضو وغیرہ نہ ہو، اور اسی طرح اس کے بدن اور کپڑوں وغیرہ پر بھی کوئی نجاست نہ لگی ہوئی ہو بھائی، یعنی نجاست حقیقیہ. تو یہ فرض ہے نمازی پر کہ وہ مقدم کرے طہارت من الاحداث اور انجاس کو نماز پر، علی ما قدمنا ہو، بوجہ اس کے جو ہم نے ذکر کر دیا، یعنی پہلے اس کی دلیلیں ذکر کر دیں، آگے پھر بھی اسی کو ذکر کر رہے ہیں. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی فرماتے ہیں، وَثِيَابَكَ فَطَاهِرْ، اور اپنے کپڑے جو ہیں تو ان کو پاک کرو. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی فرماتے ہیں، وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنوب ہو جنابت کی حالت میں ہو، فَطَّهَّرُوا، تو خوب پاک، خوب پاکی حاصل کرو، خوب پاک ہو جاؤ. تو جی معلوم ہوا کہ طہارت کیا ہے، طہارت ضروری بھائی، کپڑوں کی بھی طہارت اور بدن کی بھی طہارت، یعنی نجاست حقیقیہ سے بھی اور نجاست حکمیہ سے بھی. وَيَسْتُرَ عَوْرَتَهُ، يَسْتُرَ اس کو بھی منصوب پڑھیں گے، یقدمہ پر عطف ہے اور اس پر ان داخل ہوا تھا تو اس پر بھی گویا ان داخل ہے. وَيَسْتُرَ عَوْرَتَهُ، اور اپنے ستر کو چھپائے، اپنے ستر کو ڈھانپ لے. فرض ہے نمازی پر کہ وہ اپنے ستر کو چھپائے، لِقَوْلِهِ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، خُذُوا زِينَتَكُمْ، تم پکڑو اپنی زینت کو، یعنی اپنی زینت کو اختیار کرو، عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، ہر مسجد کے پاس، ہر مسجد کے نزدیک کیا کرو، اپنی زینت اختیار کرو. آگے صاحب ہدایہ معنی بیان کر رہے ہیں بھائی، اَيْ مَا يُوَارِي عَوْرَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاتٍ، یعنی وہ چیز جو ڈھانپ لے، عورتکم، تمہارے ستر کو. عورت کہتے ہیں، عورت وہ چیز جس کا ظاہر کرنا عیب ہو. عورت کسے کہتے ہیں، وہ چیز، وہ حصہ جس کا ظاہر کرنا عیب ہو بھائی. تو ما یواری عورتکم، یعنی اس زینت سے کیا مراد ہے، وہ چیز، یواری عورتکم، جو تمہارے عورت یعنی تمہارے ستر کو ڈھانپ لے. عند کل صلاتن بھائی، آیت میں کیا آیا، عند کل مسجدن، صاحب ہدایہ مانا کر رہے ہیں کہ ہر مسجد کے نزدیک، اس سے کیا مراد ہے، عند کل صلاتن، یعنی ہر نماز کے، یعنی تم اس چیز کو اختیار کرو جو ڈھانپ لے تمہارے ستر کو، عند کل صلاتن، ہر نماز کے وقت بھائی. تو معلوم ہو ستر عورت بھی فرض ہے. وقال علیہ السلام، اور دوسری دلیل بھائی، حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، لا صلاۃ لحائض الا بخمار، کہ نماز نہیں ہوتی حائضہ کی الا بخمار، مگر اوڑھنی کے ساتھ، یعنی دوپٹے کے ساتھ. حائضہ کی نماز نہیں ہوتی مگر کس کے ساتھ، دوپٹے کے ساتھ. یاد رکھیے، حائض سے مراد بالغہ ہے، یعنی وہ عورت جس کو حیض آتا ہو. تو کیا مراد ہے، بالغہ. ہاں تو حائض سے جس کو حقیقتاً حیض آ رہا ہے وہ مراد نہیں، کیونکہ اس پر تو نماز ہے ہی نہیں، اس کی تو نماز ہوتی ہی نہیں بھائی. سورت سمجھ میں آگے، تو حائض سے کیا مراد ہے، بالغہ، یعنی جس کو حیض آتا ہے، بالغ ہو چکی ہے. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، لا صلاۃ لحائض الا بخمار، کہ بالغہ عورت جو ہے اس کی نماز نہیں ہوتی الا بخمار، مگر اوڑھنی کے ساتھ، یعنی دوپٹے کے ساتھ. خود معنی بیان کر رہے ہیں صاحب ہدایہ، اے لبالغتن، کہ حائض سے کیا مراد ہے، بالغہ مراد ہے. وعورت الرجل ما تحت السرۃ الى الركبۃ، اب عورت کا ذکر آیا کہ عورت کا ڈھانپنا نماز میں فرض ہے، اور یعنی ستر کا ڈھانپنا نماز میں فرض ہے، فرض ہے. وہ ستر کیا ہے، کسے کہتے ہیں ستر، مرد کا ستر کیا، عورت کا ستر کیا، سورت سمجھ میں آگے. تو کہتے ہیں، عورت الرجل ما تحت السرۃ الى الركبۃ، مرد کا جو ستر ہے وہ، ما تحت سرتی، وہ جو ناف کے نیچے سے ہے، الا رقبتی، گھٹنے تک بھائی، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک یہ ہے مرد کا ستر. اور آگے آپ کو بتلائیں گے بھائی کہ ناف جو ہے وہ ستر میں داخل نہیں اور گھٹنے ستر میں داخل ہیں. تو ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک, تو یہاں گھٹنے بھی کیا ہیں؟ ستر میں داخل ہیں, ان کا ڈھانپنا بھی ضروری. دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ مرد کی یہ عورت ہے یہ ستر ہے. کہتے ہیں لقولہ علیہ السلام, بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے, عورت الرجل ما بین سرته الى رکبته, کہ مرد کا ستر جو ہے وہ اس کے ما بین سرته الى رکبته, اس کی ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے بیچ میں ہے بھائی, ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے ما بین ہے. ویروا, اور یہ بھی روایت کیا گیا ہے یہ حدیث بھی, ما دون سرته حتى تجاوز رکبته, کہ مرد کی عورت یعنی ستر جو ہے ما دون سرته اس کے ناف کے نیچے سے, حتى تجاوز رکبته یہاں تک کہ وہ تجاوز کر جائے, کس سے؟ اپنے گھٹنے سے. یعنی مرد کا ستر جو ہے وہ اس کی ناف کے نیچے سے لے کر یہاں تک کہ وہ تجاوز کر جائے گھٹنے سے. معلوم ہو گھٹنا بھی کس میں داخل؟ ستر میں داخل ہے. وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ, اور اس سے دلیل سے یہ بات ظاہر ہو گئی یعنی احادیث سے, کہ ان سرت لیست من العورت, کہ ناف جو ہے وہ عورت میں سے ستر میں سے نہیں, خلافا لما يقوله الشافعي رحمه الله, بخلاف اس کے جو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں. بھئی ہمارے نزدیک ناف ستر میں داخل نہیں لیکن گھٹنے ستر میں داخل ہیں, ان کا ڈھانپنا ضروری ہے, فرض ہے نماز میں. اور امام شافعی رحمہ اللہ اس کا عکس فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں ناف ستر میں داخل ہے اور گھٹنے داخل نہیں, ناف داخل ہے اور گھٹنے داخل نہیں. تو کہتے ہیں اس حدیث سے یہ ظاہر ہو گیا کہ ان سرت لیست من العورت, کہ ناف جو ہے وہ عورت میں سے نہیں ہے, بخلاف لما یقولہ الشافعی رحمہ اللہ, بخلاف اس کے جو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, یعنی وہ فرماتے ہیں کہ یہ ناف جو ہے عورت میں سے ہے, جبکہ اس حدیث سے کیا ظاہر ہوا کہ وہ عورت میں سے نہیں. والرکبۃ من العورت, اور اسی طرح یا اس کا آتا پیچھے جو الرکبتا من العورتی, اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ گھٹنا جو ہے وہ من العورتی کس میں سے ہے؟ ستر میں سے ہے, خلافا لہو ایزا, بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے, وہ اس میں بھی کیا کرتے ہیں؟ اختلاف کرتے ہیں. وَقَلِمَتُ إِلَىٰ نَحْمِلُهَا عَلَىٰ كَلِمَتِ مَعَ عَمَلًا بِكَلِمَتِ حَتَّى, اور کلمہ إِلَىٰ جو آیا حدیث میں, پہلی روایت کیا آئی تھی؟ ما بین سرته الى رک, تو یہاں الى آیا, اور الى آتا ہے کس لیے؟ غایہ بیان کرنے کے لیے, اور غایہ مغیہ میں کبھی داخل ہوتا ہے اور کبھی داخل نہیں ہوتا. غایہ یعنی حد بیان کر دی, الى گھٹنوں تک, تو گھٹنے ہوئے غایہ, تو اب یہ غایہ کبھی وہ حکم میں داخل ہوتا ہے کبھی داخل نہیں ہوتا. صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ یہاں الا کو ہم نے معا کلمے پر محمول کیا, یعنی الا بمانے معا کے ہے, اور معا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ساتھ بھائی, کہ آدمی کی عورت یعنی ستر جو ہے وہ اس کے ناف سے گھٹنوں تک, یعنی گھٹنوں سمیت ہے, گھٹنوں سمیت ہے, گھٹنوں کے ساتھ ہے. تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں وَقَلِمَةُ إِلَىٰ نَحْمِلُهَا عَلَىٰ كَلِمَةِ مَعَ, اور کلمہ إِلَىٰ جو حدیث میں آیا اس کو ہم محمول کرتے ہیں کلمہ مَعَ پر, عَمَلًا بِكَلِمَةِ حَتَّى, عمل کرتے ہوئے کلمہ حَتَّى پر. کس پر عمل کرتے ہوئے؟ حَتَّى کلمے پر عمل کرتے ہوئے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے الا کو معا کے معنی میں کیوں لیا؟ جواب دے رہے ہیں بھائی کہ الا کو معا کے معنی میں اس لیے لیا کیونکہ ہم نے اس کو تاکہ عمل ہو جائے, کس پر؟ کلمہ حتی. کیونکہ دوسری روایت کیا آئی تھی اسی حدیث کی, بعض روایات میں کیا الفاظ آئے ہیں؟ ما دون سرته حتی تجاوز رکبتہ, تو یہاں حتی کا لفظ آیا بھائی, تو ہم نے الا کلمے کو جو ایک روایت میں آیا تھا اس کو معا کے معنی میں لے لیا تاکہ عمل ہو جائے کس روایت پر؟ حتی والی روایت پر. بھائی یاد رکھیے حتی بھی غایہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے اور اس میں بھی ابھی ما بعد ما قبل کے میں شامل ما بعد ما قبل کے حکم میں شامل ہوتا ہے اور کبھی شامل نہیں ہوتا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ حتی بھی کس لیے آتا ہے؟ غایہ بیان. اور غایہ کبھی مغیہ میں داخل ہوتا ہے اور کبھی داخل نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر تو ظاہر ہے حتی تجاوز رکبتہ, یہاں تک کہ وہ اس کے گھٹنے اپنے گھٹنے سے تجاوز کر جائے. معلوم ہے گھٹنا داخل ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہاں ہم نے الا کو معا کے معنی میں لیا تاکہ عمل ہو جائے کلمہ حتی پر. تو اب دیکھیے دونوں کا ایک ہی معنی بن گیا, الا کا معنی بھی حتی معا کے معنی میں. اس پہلی روایت سے بھی پتا چل رہا ہے کہ گھٹنا کس کے گھٹنا سطر میں داخل, اور دوسری روایت سے بھی کیا پتا چل رہا ہے کہ گھٹنا سطر میں داخل. اور نیز وعمل بقولہ علیہ السلام, اور عمل کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کے اس قول پر الرکبت من العورتی, گھٹنا کس میں سے ہے؟ سطر میں سے ہے. تو یہ بھی حدیث میں آیا ہے تو اس پر بھی عمل ہو گیا. تو ہم نے الا کو کس معنی میں لیا؟ معا کے معنی. کیوں؟ ایک تو اس حدیث پر تاکہ عمل ہو جائے کہ الرکبت من العورت, اور دوسرا تاکہ کس پر عمل ہو جائے؟ کلمہ حتی پر عمل ہو جائے جو دوسری روایت میں آیا تھا. وبدن الحرت كلها عورة الا وجهها وكفيها, اور آزاد عورت جو ہے اس کا بدن کلوہا سارا کا سارا عورت, وہ سطر ہے. اب عورت کا سطر بیان ہو رہا ہے. آزاد عورت جو ہے اس کا سارا بدن جو ہے وہ سطر ہے. الا وجہا وکفیہا, سوائے اس کے چہرے کے, وکفیہا اور اس کی دو ہتھیلیوں کے, اس کے چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ سارا بدن اس کا عورت ہے, یعنی سطر ہے, اس کو ڈھانپنا ضروری نماز کے اندر. لقوله علیہ السلام, بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے, المرأۃ عورۃ مستورۃ, کہ مرأۃ جو ہے وہ عورت ہے, مستورۃ چھپائی جانے والی ہے چیز ہے. بھائی مرأۃ عورت کیا ہے؟ چھپائے. المرأۃ عورۃ, کہ مرأۃ جو ہے وہ عورت ہے, مستورۃ چھپائی جانے والی چیز ہے. واستثناء العضوین للابتلاء بابدائهما, اور دو اعضاء کا استثناء کیا صاحب قدوری نے, کس کا؟ چہرے کا اور ہتھیلیوں کا, کہ ان کو اس حکم سے نکال دیا کہ وہ سطر نہیں ہیں. یہ کس وجہ سے؟ کہتے ہیں للابتلاء بابدائهما, اس وجہ سے, ابدا کا معنی ہے ظاہر کرنا, اس لیے کہ ان دونوں کے ظاہر کرنے کے ساتھ وہ عورت مبتلا کی گئی ہے. ان دونوں کا تو ظاہر کرنے میں تو وہ مبتلا کی گئی ہے, یعنی یہ تو اس کے لیے, اس کے بغیر تو وہ کوئی کام سر انجام دے ہی نہیں سکتی. بھائی صورت سمجھ, اگر چہرے کو بھی چھپا لے اور ہتھیلیوں کو بھی چھپا لے پھر تو کوئی کام سر انجام, تو ان کو ظاہر کرنے کے ساتھ وہ مبتلا کی گئی ہے. بھائی ان کو ظاہر کرنا پڑتا ہے اس کو. بھائی اور اسی طرح بھائی پھر خصوصاً بھائی اگر گواہی وغیرہ دینی ہو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ چہرہ ظاہر کرنا پڑے گا, پتا چلے یہ وہی عورت ہے گواہی جو دے رہی ہے یا کوئی اور عورت ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی. تو یہ دو چہرے, چہرہ اور ہتھیلیاں, یہ سطر میں داخل نہیں, سطر میں داخل نہیں. ہاں سطر میں داخل ہونے کا, داخل نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا پردہ بھی نہیں ہوگا. پردہ تو ہوگا, چہرے کو کیا کیا جائے گا؟ چھپا کر رکھا جائے گا, البتہ یہ سطر نہیں. سطر اور چیز, پردہ اور چیز ہے. بھائی سطر تو یہ ہے نماز کے اندر, بھائی کوئی نہ بھی ہو عورت کے لیے سطر ڈھانپنا ضروری ہے. بھائی اور صرف دو چیزوں کا استثناء کیا, چہرے اور ہتھیلیوں کا. معلوم ہوا عورت کے جو بال ہیں وہ بھی سطر میں داخل ہیں, اور اب سطر میں داخل ہیں نماز میں ان کا بھی چھپانا ضروری ہے. ان کا بھی چھپانا. لہذا اگر کوئی عورت بریق دوپٹہ اوڑھ کر اس کے ساتھ نماز پڑھتی ہے اس میں سے تو اس کے بال دکھائی دیں گے، لہذا اس کی نماز نہیں ہوگی. تو نماز کے لیے بالخصوص ایسا دوپٹہ جس میں سے بال دکھائی نہ دیں بھائی، کیونکہ یہ ستر ہے اور نماز میں ستر عورت ضروری ہے بھائی، ضروری ہے. سورت سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، چہرہ وہ ستر میں داخل نہیں، وہ کھلا بھی ہو پھر بھی نماز ہو جائے گی، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ اب چہرے کا پردہ بھی نہیں کرے گی. پردہ اور چیز، ستر اور چیز ہے بھائی. قال وهذا تنصيص على ان القدم عورت. قال سے مراد صاحب ہدایہ، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں وهذا تنصيص، اور یہ نص ہے، تصریح ہے اس بات پر کہ ان القدم عورت، کے قدم جو ہے وہ بھی عورت ہے. متن میں بھائی کہا گیا عورت، آزاد عورت کا سارا بدن ستر ہے، صرف دو اعضاء کا استثناء کیا گیا، چہرے اور ہتھیلیوں کا. معلوم ہو باقی سارے اعضاء کس کے اندر داخل؟ ستر میں. انہی میں قدم بھی ہے، عورت کے پاؤں بھی ہیں، تو معلوم ہو وہ بھی ستر میں داخل ہیں. اور یہ گویا صاحب قدوری نے تصریح کر دی، صراحتن کہہ دیا، جب دو چیزوں کا کہہ دیا یہ ستر نہیں باقی سب ستر ہیں، تو یہ بھی اس میں آ گیا، یعنی کہ قدم بھی ستر. تو گویا صاحب قدوری نے اس بات پر تصریح کر دی کہ قدم بھی کس میں داخل ہیں؟ ستر میں داخل ہیں. یہ معنی ہے وہذا تنصیص علی ان القدم عورت، اور یہ تصریح ہے اس بات پر کہ قدم بھی عورت ہے. ویروا انہا لیست بعورت وہو الاصح، اور یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ قدم جو ہیں وہ عورت نہیں ہیں، وہو الاصح، اور یہی قول زیادہ صحیح ہے بھائی. صاحب قدوری نے تو تصریح کر دی کہ قدم بھی ستر میں داخل، لیکن دوسری روایت کیا ہے کہ قدم ستر میں داخل نہیں ہے، اور یہی روایت زیادہ صحیح ہے. فَإِن صَلَّتْ وَرُبْعُ سَاقِهَا مَكْشُوفٌ أَوْ ثُلُثُهَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى. فَإِن صَلَّتْ، اور اگر عورت نماز پڑھے، وَرُبْعُ سَاقِهَا مَكْشُوفٌ، اور اس کی چوتھائی پنڈلی جو ہے، چوتھائی پنڈلی مکشوف ان کھلی ہوئی ہو یعنی ڈھانپی نہیں ہوئی، او سلوسوہا یا تہائی پنڈلی جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے، تو عید الصلاۃ، تو وہ نماز کا اعادہ کرے گی، نماز دوبارہ لوٹائے گی، اس کی یہ نماز نہیں ہوئی. عند ابی حنیفۃ و محمد طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک بھائی. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی. وَإِن كَانا أَقَلَّ مِنَ الرُّبْعِ لَا تُعِيدُ، اور وہ جو پنڈلی جو کھلی ہوئی ہے اگر وہ ربع سے کم ہے، چوتھائی حصے سے کم ہے، یعنی چوتھائی پنڈلی سے کم حصہ نظر آ رہا ہے، لا تُعِيدُ، تو پھر اعادہ نہیں کرے گی، اعادہ نہیں ہے بھائی. تو یہ ضابطہ ذکر ہو گیا، اور یہ ضابطہ تمام اعضاء میں جاری ہوگا جو ستر ہیں. جو اعضاء ستر ہیں، ستر کے اندر داخل ہیں، ان میں چوتھائی حصے سے کم کم اگر کھل جائے نماز میں، کم کھلا ہو تو نماز ہو جائے گی، اور اگر وہ کھلے ہوئے حصے کی مقدار چوتھائی عضو تک پہنچ گئی تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ آپ دیکھیے متن میں آیا فَإِن صَلَّتْ وَرُبْعُ سَاقِهَا مَكْشُوفٌ، اگر اس حال میں کہ اس کی چوتھائی پنڈلی کھلی ہوئی ہو، او ثلثها یا تہائی پنڈلی کھلی ہوئی ہو، بھائی چوتھائی حصہ بڑا ہوتا ہے یا تہائی حصہ بڑا؟ ظاہر سی بات ہے چوتھائی حصہ، ایک چیز کے چار حصے کریں تو ایک ایک حصے میں کم آئے گا، اور ایک چیز کے تین حصے کریں تو اب ایک حصے میں زیادہ آئے گا، تو چوتھائی کم ہے تہائی اس سے زیادہ. تو جب چوتھائی کہہ دیا گیا کہ چوتھائی حصہ کھلا ہوا ہو اور اس نے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، تو ثلث کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب ربع کے اندر کھلے ہونے کی صورت میں نماز نہیں ہو رہی، یعنی کم حصہ کھلا ہونے کی صورت میں نماز نہیں ہو رہی، تو ثلث کی صورت میں تو زیادہ حصہ کھلا ہوگا، اس میں تو بطریق اولا نماز نہیں ہوگی. بھائی اشکال سمجھ میں آیا؟ بھائی تو اشکال ہوتا ہے یہاں پر کہ ربع کا جب ذکر آ گیا تو پھر ثلث کے ذکر کی کیا ضرورت تھی؟ تو بعض علماء نے جواب دیا کہ بھائی یہ کسی کاتب کی غلطی ہے، کسی پہلے کتابیں کیا کیا جاتا، کتابیں ہاتھ سے نقل ہوتی تھیں، تو جو نقل کرنے والا تھا اس سے غلطی سے ثلث یہاں اس نے لکھ دیا اور اسی طرح پھر نقل ہوتا چلا آیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ آپ کہیں گے اگر کاتب کی غلطی تھی اس کو نکال کیوں نہیں دیتے؟ نہیں بھائی، یہ تو ایک احتمال ہے کہ شاید کیا ہو، کاتب کی غلطی، اور اگر اس طرح لفظ نکال دیا جائے تو پھر ہر دوسرا آدمی اٹھے گا، وہ کہے گا بھائی یہ مسئلہ یہاں بھی ہو سکتا ہے کاتب کی غلطی ہوئی ہو، تو اس لفظ کو بھی کیا ہونا چاہیے، نکالنا چاہیے، وہ دوسرے کو بھی نکال لے گا، تو کچھ عرصے بعد یہ کتاب کا حلیہ کچھ کا کچھ ہو جائے گا. تو بس جیسا جیسی کتاب نقل ہوتی چلی آئی اسی طرح اس کو امانت کے طور پر آگے نقل کر دیا جاتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی. بھائی تو یہ کسی کاتب سے غلطی ہوئی، بعضوں نے یہ جواب دیا، اور بعضوں نے کہا کہ نہیں، یہ امام محمد رحمہ اللہ کے جو شاگرد لکھنے والے تھے ان کو شک ہوا یہاں پر کہ پتہ نہیں امام محمد رحمہ اللہ نے ربع فرمایا تھا یا ثلث، شک آ گیا تو انہوں نے دونوں ذکر کر دیے اور وہی نسخہ آگے نقل ہوتا چلا آیا. بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور بعضوں نے یہ کہا، بعضوں نے یہ جواب دیا کہ دراصل امام اعظم سے یہ مسئلہ پوچھا ہی اسی طرح گیا تھا، اسی لیے اس کو ذکر بھی اسی طرح کیا گیا. کوئی آدمی آیا ہوگا یا کسی شاگرد نے پوچھا ہوگا، اس نے پوچھا ہی اسی طرح تھا کہ ربع ساق یا ثلث ساق اگر کھلی ہوئی ہو تو نماز ہوگی یا نماز نہیں ہوگی، تو اسی طرح اس کو لکھ لیا گیا کہ اگر ربع یا ثلث کھلی ہوئی ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی وَإِن كَانَ أَقَلَّ مِنَ الرُّبُعِ لَا تُعِيدُ، اور اگر چوتھائی حصے سے کم حصہ کھلا ہوا ہو تو لا تُعِيدُ تو نماز کا اعادہ وہ نہیں کرے گی. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا تُعِيدُ إِن كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ عورت نماز کا اعادہ نہیں کرے گی. ان کان اقل من النصف، اگر وہ حصہ جو کھلا ہوا ہے اقل من النصف نصف سے کم ہو. طرفین تو کیا فرماتے ہیں، ربو تک پہنچ جائے اور اتنا حصہ کھلا ہو تو نماز کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا، اور اگر ربو سے کم ہو تو پھر ٹھیک ہو جائے گی نماز. جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، نصف سے کم ہو تو نماز ہو جائے گی، نصف پنڈلی سے کم کھلی ہوئی ہے تو نماز ہو جائے گی، ہاں نصف سے زیادہ پنڈلی کھلی ہوئی تھی تو پھر نماز نہیں ہوگی. بھائی مسئلہ سمجھ آئے ماں ابو یوسف رحمہ؟ تو کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں لا تعیدو، عورت نماز کا اعادہ نہیں کرے گی. ان کان اقل من النصف، اگر وہ جو حصہ کھلا ہوا ہے وہ نصف سے کم ہو. لأن الشيء إنما يوصف بالكثرة إذا كان ما يقابله أقل منه إذ هما من أسماء المقابلة. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ہے اکثر شے، ایک ہے اقل شے. اکثر حصہ، اکثر کسے کہتے ہیں کہ جب دوسرا حصہ اس کے مقابلے میں کم ہو، تو جب ایک چیز نصف سے زیادہ ہو جائے اس کو کہتے ہیں اکثر شے، اور دوسری جانب اس کے مقابلے میں کیا ہوگا اقل شے، وہ اقل تھوڑا حصہ ہے. نصف سے زائد ہو اس کو کیا کہتے ہیں اکثر شے، اور نصف سے کم ہو تو وہ اقل شے ہے. تو یہاں پر بھی جب تک وہ حصہ جو کھلا ہوا ہے وہ اقل ہے، تھوڑا ہے، تو اس وقت تک نماز کا اعادہ اس عورت پر نہیں. لیکن جب وہ نصف سے زیادہ حصہ کھلا ہوا تو یہ ہو گئی اکثر شے، یعنی اکثر پنڈلی کا ہو گیا، اور للاکثر حکم الکل، اکثر کے لیے کیا حکم ہوتا ہے؟ کل والا ہی حکم ہوتا ہے، گویا ساری پنڈلی ہی کھلی ہوئی ہے، لہذا اس صورت میں کیا حکم دیا جائے گا؟ نماز نہیں، نماز نہیں ہوئی، نماز کو لوٹانا پڑے گا۔ بھائی صورت دلیل سمجھ میں آئی؟ بھائی وہ فرماتے ہیں لأن الشيء إنما يوصف بالكثرة إذا كان ما يقابله أقل منه، کہ ایک چیز کو موصوف کیا جاتا ہے کثرت کے ساتھ، یعنی کہ وہ کثیر ہے، کب؟ اذا کان ما یقابلہ اقل منہ، جبکہ وہ حصہ جو اس کے مقابل ہو وہ اسے کم ہو، اقل ہو۔ اس ہما من اسماء المقابلتی، اس لیے کیونکہ یہ دونوں جو ہیں اسماء مقابلہ میں سے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں، اکثر شے اور اکثر اور اقل، ایک چیز اکثر ہے تو جو معلوم ہو اس کے مقابلے والی اقل، اور ایک چیز اگر اقل ہے تو معلوم ہو اس کے مقابلے والی چیز اکثر ہے۔ تو یہاں بھی اکثر حکم الکل والا ضابطہ کب لگے گا؟ جب نصف سے زائد پنڈلی کھلی ہو۔ وفی النصف عنہ روایتان، اچھا یہ تو وہ صورت ذکر ہوئی، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا؟ نصف سے کم حصہ کھلا ہوا ہو تو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں، نصف سے زائد ہو تو نماز لوٹانا پڑے گی۔ اچھا اگر پورا نصف حصہ کھلا ہوا ہے، پوری نصف پنڈلی، پھر کیا حکم ہے؟ پھر کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں ان سے دو روایتیں ہیں کہ نصف کی صورت میں، ایک روایت یہ کہ نماز کا اعادہ کرے گی، وہ اسے کرنا پڑے گا، دوسری روایت یہ ہے کہ اسے نماز کا اعادہ نہیں کرنا پڑے گا، نماز ہو گئی اس کی۔ بھائی تو کتنی روایتیں آئیں؟ دو روایت، یہی بات ذکر کر رہے ہیں، وفی النصف عنہ روایتان، اور نصف کے بارے میں ان سے دو روایتیں ہیں۔ اب اس کی دلیل کیا؟ ایک روایت کیا آئی؟ اگر نصف حصہ کھلا ہو تو نماز ہو گئی، اس کی کیا دلیل؟ دوسری روایت ہے اگر نصف حصہ کھلا ہو تو نماز نہیں ہوئی، اس کی کیا دلیل ہو؟ وہ اب ذکر کرنے لگے ہیں صاحب ہدایہ۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں معلوم ہوا انہوں نے وہ جو روایت ہے، کون سی ایک روایت کو یہ بتلا دیں کون سی؟ اگر نصف حصہ کھلا ہو تو نماز ہو گئی، یہ روایت پر پہلے یہ لے لیتے ہیں، نصف حصہ اور کھلا ہے تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ نماز کا اعادہ اس عورت پر نہیں۔ گویا انہوں نے اس بات کا اعتبار کیا کہ جب نصف حصہ کھلا ہوا ہے، وہ حصہ جو کھلا ہوا ہے وہ نصف تک پہنچ گیا ہے لیکن اکثر بنا ہے نہیں، نصف سے بڑھے گا تو اکثر بنے گا، اور للاکثر حکم الکل ہوتا ہے، تو جب یہ نصف تک ہے تو اکثر میں داخل نہیں، اس کو اکثر نہیں کہیں گے، جب اکثر میں یہ داخل نہیں تو لہذا اس پر وہ اعادہ بھی نہیں، کیونکہ اکثر میں داخل نہیں، اکثر میں داخل ہوتا تو پھر ہم کہتے للاکثر حکم الکل، اکثر کے لیے کل کا حکم ہے، گویا ساری پنڈلی کھلی ہوئی ہے، اور جب ساری پنڈلی کھلی ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ نماز کو لوٹانا پڑے گا، لیکن یہاں پر تو یہ اکثر میں داخل ہی نہیں، لہذا اکثر والا حکم بھی نہیں لگے گا، تو اس پر نماز کا اعادہ بھی نہیں۔ دوسری روایت جو انہوں نے ذکر کی کیا؟ یرحمک اللہ، دوسری کیا روایت ذکر کی؟ کہ اگر نصب تک ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ اعادہ کرنا پڑے گا۔ تو اس میں گویا کہتے ہیں انہوں نے اعتبار کیا عقل سے نکل جانے کا، کس چیز سے؟ جو حصہ کھلا ہوا تھا وہ نصب تک پہنچ گیا، جب نصب تک پہنچ گیا تو اب عقل رہا نہیں، عقل کی حد سے نکل گیا، اور جب عقل کی حد سے نکل گیا معلوم ہو کس میں؟ دوسری طرف تو ایک ہی جانب رہ گئی، کیا؟ اکثر۔ معلوم ہو کس میں داخل ہو گیا؟ اکثر میں داخل ہو گیا، صورت سمجھ؟ تو لہذا جب اکثر میں داخل ہو گیا تو للاکثر حکم الکل، تو گویا پوری پنڈلی ہی کھلی ہوئی ہے، اور جب پوری پنڈلی کھلی ہوئی ہے تو پھر تو نماز نہیں ہوگی، حالانکہ پنڈلی تو سطر میں داخل تھی، اس کا تو ڈھانپنا ضروری تھا۔ دلیل سمجھ میں آگئی؟ تو صاحب ہدایت دونوں کی دلیلیں اکٹھی ذکر کریں گے۔ فاعتبر الخروج عن حد القلۃ، تو امام یوسف رحمہ اللہ نے اعتبار کیا ہے حد قلت سے نکل جانے کا. حد قلت سے یہ کس روایت میں؟ جب اس پر اعادہ آئے گا، کیونکہ جب معلوم ہوا حد قلت سے نکل گئی ہے وہ حصہ جو کھلا ہوا ہے، تو کس میں داخل ہو گیا؟ حد کثرت میں. او عدم الدخول فی ضدہ، یا انہوں نے اعتبار کیا ہے اس کی جو ضد ہے یعنی اکثر میں داخل نہ ہونے کا، یا او عدم الدخول فی ضدہ، یعنی یا انہوں نے اعتبار کیا ہے داخل نہ ہونے کا فی ضدہ اس عقل کی ضد میں، اور عقل کی ضد کیا ہے؟ اکثر، یعنی انہوں نے اکثر میں داخل نہ ہونے کا اعتبار کیا ہے کہ یہ اکثر میں داخل نہیں. یہ کون سی روایت ہوگی؟ جب اعادہ نہیں، یعنی وہ حصہ جو کھلا ہوا ہے وہ نصف ہے، جب نصف تک ہے تو اکثر میں تو پھر بھی نہیں داخل. جب اکثر میں نہیں داخل، اکثر میں داخل ہوتا تو ہم کہتے پوری پنڈلی کھلی ہوئی ہے، اور اب کیا کرنا پڑے گا؟ نماز کو لوٹانا پڑے گا، کیونکہ پنڈلی تو سطر میں تھی، اس کا ڈھانپنا تو ہو. تو جب یہ حد، جب یہ نصف تک پہنچ گئی تو بھی اکثر میں تو ابھی بھی داخل نہیں، جب اکثر میں داخل نہیں تو لہذا اس عورت پر نماز کا اعادہ بھی نہیں. یہ معنی او عدم الدخول فی ضدہ، یا انہوں نے اعتبار کیا ہے اس کی عقل کی ضد یعنی اکثر میں داخل نہ ہونے کا. بات بھی سمجھ میں آئی یا نہیں سب کو؟ ولہما، اب طرفین کی دلیل آئی. انہوں نے کیا ذکر کیا تھا کہ روبو تک کھلی ہوئی ہو پنڈلی تو نماز کو لوٹانا پڑے گا، اور وہ فرماتے ہیں ولہما، ان کی دلیل یہ ہے کہ ان ربع یحکی حکایت الکمال، کہ ربع چوتھائی حصہ جو ہے وہ حکایت کرتا ہے، وہ بیان کرتا ہے حکایت الکمال، کمال کی بھائی کامل ہونے کی حکایت بیان کرتا ہے. ربع کیا بیان کرتا ہے؟ ربع جو ہے وہ کامل ہونے کی حکایت بیان کرتا ہے، یعنی ربع کامل ہونے کو بیان کرتا ہے. یوں کہیں ربع کس چیز کو بیان کرتا ہے؟ کامل ہونے کو بیان کرتا ہے. ربع آ گیا گویا وہ چیز پوری ہی آ گئی، تو ربع پنڈلی جب کھل گئی گویا پوری ہی پنڈلی کھل گئی، اور جب پوری پنڈلی کھل گئی تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اعادہ، کیونکہ پنڈلی تو سطر میں داخل تھی، اس کا ڈھانپنا تو فرض تھا بھائی. تو یہ مانا ہے، ان کی دلیل یہ کہ ان ربع یحکی حکایت الکمال، کے چوتھائی حصہ جو ہے وہ کمال کو یعنی کامل ہونے کو بیان کرتا ہے. کما فی مسح الراس والحلق فی الاحرام، جیسے کہ مسح راس کے اندر ہے، شریعت نے کیا حکم دیا؟ چوتھائی سر پر مسا فرض قرار دیا. معلوم ہوا چوتھائی سر ہی کو کل سر کے قائم مقام کر دیا گیا، تو چوتھائی حصہ بھی کیا ہے؟ کامل ہونے کی حکایت کرتا ہے. اسی طرح والحلق فی الاحرام، اور جیسے کہ احرام کے اندر حلق کے اندر، احرام کے اندر حلق کروانا ہے، حلق کا معنی سر منڈوانا، استرے سے سر کے بال صاف کرنا، یہ ہے حلق بھائی. اب دیکھیے احرام کی حالت میں انسان پر بہت سی پابندیاں لاگو ہو جاتی ہیں، انہی میں سے ایک مثلا پابندی ہے کہ وہ بال نہیں کاٹ سکتا اپنے. اب ایک شخص ہے، اگر وہ سارے سر کے بال منڈوا لیتا ہے تو اس پر دم واجب ہوگا، ایک قربانی اس کو کرنا پڑے گی. اور فقہا لکھتے ہیں اگر چوتھائی سر کو منڈوا دیا، چوتھا حصہ، تو بھی یہ اسی طرح گویا سارے سر کو منڈوا دیا، تو اس پر بھی دم آئے گا، ایک جانور کی قربانی کرنا پڑے گی. تو معلوم ہوا روبو کس کے قائم مقام ہے؟ کل کے قائم مقام ہے. جیسے سر کے مسا میں بھی روبو کل کے قائم مقام، اسی طرح احرام میں سر منڈوانے میں بھی چوتھائی سر کا منڈوانا کل سر کے قائم مقام ہے. وَمَن رَآ وَجْهَ غَيْرِهِ يُخْبِرُ عَن رُؤْيَتِهِ، اسی طرح جب کوئی شخص دیکھ لیتا ہے دوسرے کے چہرے کو، يُخْبِرُ عَن رُؤْيَتِهِ، تو وہ اس کے دیکھنے کی خبر دیتا ہے. بھئی ایک آدمی ہے، اس نے دور سے دوسرے آدمی کو دیکھا، دور سے دیکھا اور چہرے کو دیکھا، تو یعنی ایک جانب کو دیکھ لیا، مراد کیا ہے؟ ایک جانب. تو بھی وہ آ کر آپ کو بتلائے گا آج میں نے زید کو دیکھا، حالانکہ زید کا صرف ایک جانب اس نے دیکھی ہے، اور ایک جانب یہ چوتھائی ہے، کیونکہ چار جانبیں ہیں، تو یہ ایک جانب کیا ہے چوتھائی. تو دیکھو ایک جانب چوتھائی کو دیکھنے سے ہی وہ کل کو تعبیر کر رہا ہے. میں نے کل کو گویا زید پورے کو دیکھ لیا بھائی. یہ معنی ہے وَمَن رَآ وَجْهَ غَيْرِهِ, اور جو شخص دیکھتا ہے دوسرے کے چہرے کو, يُخْبِرُ عَن رُؤْيَتِهِ, وہ اس کے دیکھنے کی خبر دیتا ہے. وَإِلَّمْ يَرَ إِلَّا أَحَدَ جَوَانِبِهِ الْأَرْبَعَةِ, اگرچہ اس نے نہیں دیکھا مگر اس کی چار جانبوں میں سے ایک, یعنی اگرچہ اس نے صرف ایک جانب کو دیکھا ہے چار جانبوں میں سے. وَالشَّعْرُ وَالْبَطْنُ وَالْفَخِذُ كَذَلِكَ, شعر بال بھائی, بطن پیٹ, فخذ ران بھائی, اور بال اور پیٹ اور ران وہ كذلك وہ بھی اسی طرح ہیں بھائی, یعنی علی ہذا الاختلاف, یعنی اسی اختلاف پر ہیں. بال پیٹ اور ران وہ بھی اس اختلاف پر ہیں, یعنی طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک اگر چوتھائی حصہ ان کا کھلا ہوا تو نماز نہیں ہوگی, چوتھائی سے کم ہوا تو نماز ہو جائے گی. جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر نصف سے کم ہوا تو نماز ہو جائے گی اور نصف سے زیادہ ہوا تو نماز نہیں ہوگی. لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ عُزْوٌ عَلَاهِدَةٍ, اس لیے کیونکہ ان میں سے ہر ایک علیحدہ عز ہے بھائی, تو وہی جو پنڈلی کا جیسے حکم تھا وہی یہاں بھی لگے گا. وَالْمُرَادُ بِهِنْ نَازِلُ مِنَ الرَّأْسِ هُوَ الصَّحِيحِ, بھائی متن میں شعر بالوں کا ذکر آیا, صاحب ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ مراد ان بالوں سے وہ بال ہیں, النَّازِلُ مِنَ الرَّأْسِ, وہ جو لٹکے ہوئے ہیں سر سے. عورت کے وہ بال مراد ہیں جو کس سے لٹکے ہوئے ہیں, سر سے, جو لٹکے ہوئے بال ہیں وہ مراد ہیں, وہ حصہ بالوں کا مراد نہیں جو جلد کے ساتھ لگا ہوا ہے, یعنی کہ جڑوں والا حصہ مراد نہیں, بلکہ وہ حصہ جو بال نیچے لٹکے ہوئے وہ مراد ہیں. ہوا صحیح, یہی قول صحیح ہے, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتلا دیا کہ یہ بھی کس میں داخل ہے, عورت کے بال ستر میں داخل ہیں, تو نماز میں اگر باریک دوپٹہ اوڑھا اور اس میں سے بال نظر آ رہے ہیں تو نماز ہی نہیں ہوگی, کیونکہ یہ ستر میں داخل ہے اور ان کا ڈھانپنا تو فرض تھا نماز میں. وَإِنَّمَا وُزِعَ غَسْلُهُ فِي الْجَنَابَةِ لِمَكَانِ الْحَرَجِ, لِمَكَانِ الْحَرَجِ اَي لِوُجُودِ الْحَرَجِ, پہلے بھی یہ بیان ہو چکا مکان کا لفظ یہ کس معنی میں ہے, وجود کے معنی میں, یہ مصدر ہے مکان بھائی, مصدر. یہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں سوال کا بھائی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے بالوں, آپ نے کہا بال بھی گویا ایک عضو ہے, بال بھی کیا ہیں عضو, جب بال عضو ہیں تو غسل جنابت کے اندر تمام اعضاء کو پانی پہنچانا فرض ہے, تمام ظاہری اعضاء کو پانی پہنچانا فرض ہے, اور آپ نے ہمیں مسئلہ بتلایا تھا کہ عورت نے اگر مینڈیاں بنائی ہوئی ہوں, یعنی وہ بالوں کی بال, ہاں چٹیاں وغیرہ اس, لیکن وہ میں نے اس وقت تفصیل بیان کی تھی کہ عام چٹیاں وغیرہ مراد نہیں, وہ تو ایک آدھ ہے اس کے کھولنے میں کوئی حرج نہیں, مراد کون سی ہے وہ جو مینڈیاں جو باریک باریک عورتیں بنا لیتی ہیں, ان کا تو واقعی بنانا بھی مشکل کام, پھر ان کو کھولنا بھی مشکل کام, تو وہاں پر اگر اس طرح کے بال عورت نے بنائے ہیں تو ان آپ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا کافی ہے, بالوں سارے بالوں تک پانی پہنچانا ضروری نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی, تو وہاں پر تو آپ نے ہمیں بتلایا تھا کہ ان بالوں تک پانی نہ پہنچے, جو اس نے مینڈیاں بنائی ہوئی ہیں پھر بھی غسل ہو جائے گا, صرف بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا دے. سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اگر یہ بال بھی عضو میں سے ہیں جیسے آپ نے یہاں بتایا, تو پھر تو ان تک بھی پانی پہنچانا فرض ہونا چاہیے تھا. تو صاحب ہدایہ اس کا جواب دیں گے کہ بھئی ہاں ان کا بھی دھونا فرض ہے ویسے, لیکن وہاں پر اس کے دھونے کو ساقط کر دیا گیا, دھونے کا حکم ان سے ساقط کر دیا گیا. کس وجہ سے؟ حرج کو دور کرنے کے لیے, تنگی کو دور کرنے کے لیے, ورنہ تو عورت تنگی اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے گی اگر اس کے دھونے کا بھی حکم دیا جائے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی, اور مسئلہ میں نے بتایا تھا بال ویسے کھلے ہوئے ہوں تو پھر سارے بالوں تک پانی پہنچانا فرض ہے. کہتے ہیں وَإِنَّمَا وُزِعَ غَسْلُهُ فِي الْجَنَابَةِ لِمَكَانِ الْحَرَجِ، اور یہ جو بال ہیں ان کا دھونا ساقط کیا گیا، فِي الْجَنَابَةِ جنابت کے مسئلے میں، لِمَكَانِ الْحَرَجِ، کس وجہ سے؟ حرج کے پائے جانے کی وجہ، لِوُجُودِ الْحَرَجِ، حرج کے پائے جانے کی وجہ سے. وَالْعَوْرَةُ الْغَلِيظَةُ عَلَى هَذَا الْاِخْتِلَافِ، اور عورت غلیظہ بھی اسی اختلاف پر ہے. بھئی ایک تو عام ستر ہے، وہ ہے عورت ستر، بھئی عورت کے بال کس میں داخل؟ ستر میں داخل. مرد کے گھٹنے بھی کس میں داخل؟ ستر میں اس کے داخل ہیں. لیکن ایک ہے عورت غلیظہ، عورت غلیظہ سے مراد ہے شرمگاہ. کیا مراد ہے؟ شرمگاہ. اب آگے بتلا رہے ہیں والعورت الغلیظت علی ھذا الاختلافی، اور عورت غلیظہ یعنی شرمگاہ بھی اسی اختلاف پر ہے، یعنی اس میں بھی یہی اختلاف ہے. یعنی عورت غلیظہ یعنی شرمگاہ، شرمگاہ کے بھی میں جس عضو کا چوتھائی حصہ ظاہر تھا نماز کے اندر، تو صاحبین طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک اس کی نماز نہیں ہوئی. چوتھائی سے کم ہو تو نماز ہو جائے گی، چوتھائی ہو تو نہیں ہو. جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر نصف سے کم ہو تو نماز ہو جائے گی، نصف سے زائد ہو تو نماز کا کیا کرنا پڑے گا؟ اعادہ. یہ معنی ہے والعورت الغلیظت علی ھذا الاختلاف، اور عورت غلیظہ یعنی شرمگاہ بھی اسی اختلاف پر ہے. وَالذَّكَرُ يُعْتَبَرُ بِانْفِرَادِهِ وَقَدَ الْأُنْثَيَانِ، اور ذکر جو ہے يُعْتَبَرُ بِانْفِرَادِهِ، اس کا اعتبار کیا جائے گا اکیلے ہی، ذکر جو ہے اس کا اکیلے ہی اعتبار کیا جائے گا. وَقَدَ الْأُنْثَيَانِ، اور اسی طرح انثیان یعنی خصیتین جو ہیں ان کا اکیلے اعتبار کیا جائے گا. یعنی ذکر میں اگر چوتھائی حصہ کھلا ہوا تو پھر نماز نہیں، اس سے کم ہو تو نماز ہو جائے. اسی طرح خصیتین کا الگ اعتبار کیا جائے گا. وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، اور یہی قول صحیح ہے. دُونَ الظَّمِّ، نہ کہ ملا کر، یعنی ان کو ملا کر ایک عضو نہیں شمار کریں گے بلکہ دونوں کو الگ الگ عضو شمار کریں گے. وَمَا كَانَ عَوْرَةٌ مِّنَ الرَّجُلِ فَهُوَ عَوْرَةٌ مِّنَ الْأَمَتِ، اور وہ حصہ جو عورت ہے یعنی ستر ہے، مِنَ الرَّجُلِ کس میں سے؟ مرد میں سے. فَهُوَ عَوْرَةٌ مِّنَ الْأَمَتِ، تو وہی ستر ہے باندی میں سے بھی. کس میں سے؟ باندی میں سے بھی وہی ستر ہے. نیز وَبَطْنُهَا وَزَّهْرُهَا عَوْرَةٌ، باندی کا پیٹ اور اس کی پشت جو ہے کمر، عَوْرَةٌ، وہ بھی کیا ہے؟ عورت. تو یاد رکھیے باندی کا حکم عام عورت کی طرح نہیں، اس لیے کیونکہ باندی کس لیے رکھی جاتی ہے؟ خدمت کے لیے رکھی جاتی ہے. اگر عام عورت کی طرح اس پر کے لیے بھی پردے کے وہی احکام آ جائیں کہ اس کو پردہ وغیرہ کرنا پڑے گا، تو اس کے تو رکھنے کا مقصد ہی فوت ہو گیا. مقصد کیا تھا؟ بھئی غلام ہے، وہ تو گھر کے اندر کے کام کاج نہیں کر سکتا کیونکہ خواتین تو پردہ کریں گی. تو ہاں باندی ہے، وہ گھر کے اندر بھی آ جا سکتی ہے اور باہر کے کام کے لیے بھی اس کو بھیجتے ہیں، تو لہٰذا اس کا حکم عام عورت سے مختلف ہے. تو اب باندی اس کا کون سے بدن کا حصہ ستر ہے؟ بتلایا ایک تو وہ حصہ جو مرد کے لیے یعنی ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنا تک، یہ بھی، اور نیز اس باندی کا پیٹ بھی، اسی میں پیٹ بھی آیا، چھاتی بھی آ گئی، اور نیز اس کی کمر بھی ساری، یہ سارا کیا کس میں داخل ہے؟ ستر میں داخل ہے. ستر میں سورت معلوم ہو، اس کے بازو ستر میں داخل نہیں، گھٹنوں سے نیچے جو پنڈلیاں ہیں وہ ستر میں داخل نہیں ہیں. بھائی ستر میں داخل نہیں. تو کہتے ہیں وَبَطْنُهَا وَزَهْرُهَا عَوْرَةٌ، اور باندی کا پیٹ اور اس کی کمر جو ہے وہ بھی عورت ہے. وَمَا سِوَا ذَلِكَ مِن بَدَنِهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، اور اس کے علاوہ جو اس کے بدن میں سے ہے وہ عورت نہیں، یعنی ستر نہیں ہے. دلیل کیا کہتے ہیں؟ لِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَلْقِ عَنْكِ الْخِمَارَ يَا دَفَارِ أَتَتَشَبَّهِينَ بِالْحَرَائِرِ. بھئی دیکھیے آپ جانتے ہیں ابتدا میں پردے کا حکم نہیں تھا، پردے کا حکم پردہ نہیں تھا کیونکہ اسلام کے احکامات تدریجاً نازل ہوئے حضور علیہ السلام کی 23 سالہ دور نبوت کے اندر. بھئی تو ابتدا میں پردے کا حکم نہیں تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار حضور علیہ السلام سے آ کر یہ درخواست کرتے تھے کہ پردے کا حکم دیجئے، پردے کا حکم عورتوں کو. اور پھر جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی، اسی طرح اللہ نے حکم نازل فرما دیا پردے کا. تو پردے کا حکم نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے اپنی ازواج سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ جھکا لیا کریں اپنے اوپر، اپنی جو بڑی چادر جو ہے اس کو اپنے اوپر جھکا لیا کریں. ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، یہ بات اس کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں گی، فلا یؤذین تو وہ تکلیف نہیں دی جائیں گی، ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی. بعض منافقین وغیرہ یہ عورتوں کو تنگ کرتے تو پھر یہ حکم نازل ہوا کہ اس طرح وہ اپنی چادر جھکا لیا کریں، یعنی اپنے آپ کو چھپا لیا کریں اس میں، اس سے وہ پہچانی جائیں گی کہ یہ آزاد عورت ہے. کیا ہے؟ آزاد عورت ہے، تو وہ پھر اس کو تکلیف نہیں دیں گے. منافقین تنگ کرتے کوئی بات اور پھر کہتے ہو ہم تو سمجھے باندھی ہے، ہم تو کیا سمجھے تھے باندھی. تو پردے کا حکم اللہ نے نازل فرمایا کہ وہ عورتیں اپنے اوپر اپنی چادر کو جھکا لیا کریں، اپنے آپ کو اس میں چھپا لیا کریں، اس سے وہ پہچانی جائیں گی. پہچانی جائیں گی کا یہ معنی نہیں ہے کہ اب چہرہ کھلا ہوگا اس سے پہچانی جائیں گی، بلکہ کیا پہچانی جائیں گی؟ کہ یہ آزاد عورت ہے، باندھی نہیں ہے بھائی، یہ پہچانی جائیں گی. اس سے یہ پتا چل جائے گا جب انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھا ہوگا پورے طور پر، تو پھر ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی. اب منافقین وغیرہ یہ بہانہ بھی نہیں بنا سکیں گے کہ ہم تو سمجھے تھے کہ یہ باندھی ہے. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ حکم نازل ہوا پردے کا بھائی. پھر ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر آپ نے ایک باندی کو دیکھا کہ اس نے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا ہے اور جا رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا تو آپ کا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو جلال مشہور تھا بھائی، تو غصے سے اس سے فرمانے لگے، الق عنک الخمار، اپنے سے دوپٹہ ہٹا دو، گرا دو. یا دفاری، دفاری دفاری بھائی، یاد رکھیے یہ مبنی علی القصر ہے بھائی، مبنی علی القصر. تو یا دفا، یہ جو پیش را پر لگی ہوئی ہے نا، یہ کتابت کی غلطی ہے. یا دفاری، اور انہوں نے بین السطور بھی کسری دال لکھا ہے، یا ہم تو بین السطور انہوں نے بھی کسری دال لکھا ہے، لیکن لغت وغیرہ میں یہ دال کے فتحہ کے ساتھ ہے بھائی. تو یا دفاری یہ مبنی ہے، مبنی ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ اور آپ جانتے ہیں مبنی جو ہے اس پر اعراب وغیرہ نہیں، تو یہ اسی طرح پڑھنا ہے، یا دفاری، تو اس کو مبنی علی الضم نہیں بنانا. یا دفاری، اے بدبو، یہ باندی کو کہا جاتا ہے ناگواری کے طور پر، ایک ناگواری کے طور پر ایک کلمہ جب عام استعمال ہوتا ہے کلام عرب کے اندر، تو کہا الق عنک الخمار یا دفاری، اپنے سے دوپٹہ، اپنے سے اوڑھنی ہٹا دو، یا دفاری، اے بدبو والی، دفر بدبو کو کہتے ہیں، تو یہ ناگواری کا ایک کلمہ ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ یا دفاری، اے بدبو والی. اتتشبہین بالحرائر، کیا تو آزاد عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتی ہے؟ یعنی اتتشبہین بالحرائر، کیا تو آزاد عورتوں جیسی بن رہی ہے، ان جیسی بننا چاہتی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا اس سے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ معلوم ہوا باندی جو ہے اس کا حکم آزاد عورت کی طرح نہیں ہے بھائی. وَلِأَنَّهَا تَخْرُجُ لِحَاجَتِ مَوْلَاهَا فِي ثِيَابِ مِهْنَتِهَا، اور اس لیے کیونکہ یہ باندی نکلے گی لحاجت مولاہا اپنے آقا کی ضرورت کے لیے، فی سیابی محنتیہا، محنت کہتے ہیں کام کاج کو، اپنے کام کاج کے کپڑوں میں، عادتاً عام طور پر. یہ باندی کیا ہے؟ آقا کی ضرورت آقا کے کاموں کے لیے گھر سے اپنے عموماً نکلے گی کام کاج کے کپڑوں میں، فاعتبر حالها بذوات المحارم فی حق جميع الرجال، لہذا اعتبار کیا گیا اس باندی کی حالت کا، بذوات قیاس کیا گیا اس باندی کی حالت کو، قیاس کیا گیا بذوات المحارم، کس کے ساتھ؟ ذوات محارم جو ہیں، جو محرم عورتیں ہیں، ان کی حالت پر قیاس کیا گیا، فی حق جميع الرجال، تمام مردوں کے حق میں، دفعا للحرج، حرج کو دور کرنے کے لیے، بھائی باندی ہے اس نے گھر کے اندر کے بھی کام کرنے ہیں اور گھر کے باہر بھی اس کو بھیجنا پڑے گا، کبھی ایک کام کے لیے کبھی دوسرے کام کے لیے، تو اب اسے بار بار آنا جانا پڑے گا، اور اس نے کام کاج کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جیسے گھر کے اندر پہنے ہیں کام کاج کے لیے، انہی کپڑوں میں باہر جانا پڑے گا، کیونکہ بار بار تو کپڑے بدلنا، پھر تو بھیجنا ہی اس کا بند کرنا پڑے گا، اگر وہ بار بار کپڑے تبدیل کرے باہر جانے کے لیے، پردے والے کپڑے پہنے تو پھر اور مقصد ہی ختم ہو جائے گا، پھر خدمت کیسے ہوگی دی جائے گی اس سے بھائی، تو لہذا باندی کو قیاس کیا گیا محرم عورتوں پر تمام مردوں کے حق میں، یعنی جیسے محرم عورتوں کا حکم ہے اسی طرح باندی کا بھی حکم ہے تمام مردوں کے حق میں، یعنی ستر عورت کے سلسلے میں کیا حکم ہے، جیسے محرم بھائی، جیسے گھر کے اندر جو محرم ہوتی ہے ماں ہے بہن ہے بیٹی وغیرہ، تو جو جیسے ان کے لیے ان کا حکم ہے محرم کے ساتھ، محرم کے ساتھ، تو وہی حکم ہوگا باندی کا تمام مردوں کے حق میں، یعنی جیسے یہ محرم کو کے لیے بدن کا جو حصہ ظاہر کرنا جائز ہے، عورتوں کو اپنے جسم کا جو حصہ ظاہر کرنا جائز ہے محرم کے سامنے، اسی طرح باندی کے لیے بھی وہ حصہ عام مردوں کے لیے ظاہر کرنا جائز ہے بھائی، وہ اس کے لیے اس میں وہ ستر میں داخل ہی نہیں وہاں پر بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، تو کہتے ہیں فاعتبر حالها بذوات المحارم، تو قیاس کیا گیا اس باندی کی حالت کو محرم عورتوں پر، فی حق جميع الرجال، تمام مردوں کے حق میں، دفعا للحرج، کس لیے؟ حرج کو دور کرنے کے لیے، ورنہ تو حرج اور تنگی اور مشکل پیش آئے گی بھائی، چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقۃ الکلام، جی جی جی، نماز بھی جو مرد کے لیے ستر ضروری، مرد کے لیے اس کا ڈھانپنا ضروری، جو آزاد عورت کے لیے ستر ہے اس کے لیے نماز میں وہ ستر ڈھانپنا فرض، اور جو باندی کے لیے ستر ہے وہ جو باندی کے لیے ستر ہے اس کے لیے بدن کا وہ حصہ نماز میں چھپانا فرض ہے، سمجھ میں آیا بھائی، وہ حصہ چھپانا فرض ہے، اور باقی جو محرم عورتیں ہیں ان کے لیے ان کا پتہ چلا کہ ان کے بازو جو ہیں بازو وہ گھر کے افراد کے لیے ستر نہیں، ان کے بازو گھر محرموں کے لیے ستر نہیں، اسی طرح سمجھ میں آیا بھائی، لیکن وہ گھر کے محرم مردوں کے لیے ستر نہیں ہے، ورنہ نماز کے لیے تو بتا دیا آزاد عورت کا سارا بدن کیا ہے ستر ہے، اس کو گھر میں بھی یہ سارے کچھ چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ اور قدموں کے علاوہ باقی سارا بدن اس کا چھپا ہونا چاہیے نماز کے اندر، ورنہ نماز نہیں ہوگی بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی؟